الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے, نیا اسلامی سال سن 1438 ہجری شروع ہو چکا ہے. اس ماہ کی مسلمانوں کی تاریخ میں کئی حوالوں سے بڑی اہمیت ہے. یکم محرم الحرام کو شوکت اسلام, دعائے رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک المناک حادثہ کربلا پیش آیا. 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کہتے ہیں, عاشور یا عاشورہ. عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے, اور سریانی میں عاشورہ کا مطلب ہے جامع برکات, برکتوں کو سمیٹنے والا دن. یوم عاشورہ پہلی امتوں میں عزت و احترام کا دن رہا. یہود و نصارہ اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یوم عاشورا یوم الیہود ویتخذونہ عیدا. یوم عاشورا کو یہود کا دن کہا جاتا تھا, بڑا دن, اور وہ اسے بطور عید منایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے فرمایا صوموا انتم, جیسے یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں, اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی, اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی نسبت زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں, لہذا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو. اسی روز فرعون اپنے لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق ہوا. جا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا، مگر رمضان کی فرضیت کا حکم اترنے کے بعد یوم عاشورہ کی فرضیت کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، اب یہ سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر اللہ المحرم، رمضان کے مہینوں کے بعد یا رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے اس مہینے یعنی محرم کے روزے رکھنا بڑی فضیلت کا عمل ہے. لیکن اس روزے میں چونکہ یہود سے مشابہت کا خدشہ تھا، اس مشابہت سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں سمعت ابن عباس، حضرت عطا ابن صاحب کہتے ہیں سمعت ابن عباس یقول صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، کہ یہود کی کہیں موافقت نظر نہ آ جائے لہذا یا تو تم دسویں کے ساتھ نویں کو ملاؤ یا پھر یہ ہے کہ دسویں کے ساتھ گیارہویں کو ملاؤ اور دو دن کے روزے رکھو، نو اور دس محرم یا دس اور گیارہ محرم. میرے بزرگوں اور دوستو، دس محرم اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف دس محرم کو ڈالا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ام المؤمنین سیدہ خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح بھی دس محرم کو ہوا، اور اسی دس محرم کو کوفی فریب کاروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان سمیت اپنے ہاں بلایا، خطوط لکھے اور اصرار کیا، اور جب وہ تشریف لائے تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو ان کے خاندان سمیت شہید کیا، اور یہ تاریخ کا ایک المناک حادثہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری شعبان کے مہینے کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، حرب کے معنی ہیں جنگ، چونکہ عرب شجاعت اور بہادری کو بہت پسند کرتے تھے. اپنے بچوں کا نام اسد رکھنا، اسد اللہ الغالب، شیر، اور اس طرح کے بہت سے نام جن سے بہادری اور جرأت جھلکتی ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا نام حرب سے بدل کر حسین رکھا. خود آپ کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں پلے بڑے ہیں. غور کیجئے اس پر، 6 سالہ دور ان کو اپنے نانا کی رفاقت میں نصیب ہوئی. 6 سال کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی. پھر دور صدیق اکبر میں 2.5 سال، دور فاروقی میں 10.5 سال، دور عثمانی میں 12 سال، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں دور خلافت میں 5 سال، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 6 مہینے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو مکمل کیا اور اس بشارت پر عمل کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے فرمایا تھا کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس امت کے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اتفاق ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بشارت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور پھر یہ دونوں بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زندہ رہے، ان کے نظم حکومت پر ان کا اتفاق رہا، 10 سال حضرت حسن زندہ رہے اور 20 سال حضرت حسین زندہ رہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک طویل تر دور ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی موجودگی میں 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء اور ان کے خاندان کی مظلومانہ شہادت نسل انسانی کا عظیم سانحہ اور تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے ممتاز فرد اور اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستی۔ اب ذرا اس بات کو بھی سمجھیے، دور جاہلیت میں اہل البیت کا لفظ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں اہل البیت کا لفظ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اسلام میں اہل البیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ احکام دیتے ہوئے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستنک احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، جاہلیت قدیمہ سا بناؤ سنگار مت کرو، واقمن الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ اور پھر فرمایا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ اس آئے کریمہ میں ازواج مطہرات کو خود اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قصا بہت مشہور حدیث ہے اور مجلسوں میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر، معاف کیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قصا چادر والی آئے حدیث جس کی راویہ حضرت عائشہ ہے، اس میں حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر کے افراد ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں اور آپ کی اولاد میں سے کوئی اور زندہ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم پر صدقہ حرام قرار دیا اور ان میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور ایک روایت کے مطابق آل حارث ابن عبد المطلب شامل ہیں. یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن خصوصاً سیدین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اہتمام کے ساتھ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیا اور تلقین بھی فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے تو بھی ان سے محبت فرما. ان الحسن والحسین ہما ریحان تایا یا ریحانیا من الدنیا، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین میرے دنیا کے دو پھول ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، فلما کان فی الرابعہ، جب چوتھی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اقبل الحسن والحسین، حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے ہیں، دونوں آئے حتی رکب علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے، آپ کی پشت پر بیٹھ گئے. فلما سلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وضعهما بین یدیہ واقبل الحسین، دونوں کو ادھر ادھر بٹھا لیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ حسین، حضرت حسین کو اپنے سامنے بٹھا لیا. فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عاتقہ الایمن، الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر، اور جب اٹھنے لگے تو حضرت حسین کو دائیں کندھے پر، حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا، اور پھر فرمایا ایوہ الناس، جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس جدن و جدتن، میں تمہیں ایسے افراد کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نانا اور نانی کے لحاظ سے بھی عظیم ہیں، اور ماموں اور چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی عظیم ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عمن و عمتن، الا اخبرکم بخیر الناس خالن و خالتن، میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے افراد جو ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بھی عظیم ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے افراد جو باپ اور ماں کے لحاظ سے عظیم ہیں، ہما الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ بنت خویلد، نانا ان کے رسول اللہ ہیں، نانی ان کی خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وامہما فاطمۃ بنت رسول اللہ، ماں ان کی فاطمہ ہیں، وابوہما علی بن ابی طالب، باپ ان کے علی بن ابی طالب ہیں، وعمہما جعفر بن ابی طالب، چچا ان کے جعفر بن ابی طالب ہیں، وعمتہما ام ہان ابن بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، وخالہما قاسم ابن رسول اللہ، ماموں ان کے رسول اللہ کے بیٹے قاسم ہیں، وخالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، خالائیں ان کی زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں، وجداہما فی الجنہ، اور سنو ان کے نانا اور نانی بھی جنت میں، وابواہما فی الجنہ، ان کی ماں اور ان کے باپ بھی جنت میں، وعمہما فی الجنہ، ان کے چچا بھی جنت میں، وعمتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنت میں، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنت میں، وابواہما فی الجنہ، ان کے ماں باپ بھی جنت میں، وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنت میں، ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ذوق بخشا تھا ہر حوالے سے. حضرت علامہ جدری نے لکھا ہے کان الحسین فاضلا، حضرت حسین بڑے صاحب علم و فضل انسان تھے، کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جميعا، خوب نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ کرنے والے، اور اعمال خیر سارے جتنے بھی ہیں ان کو خوب بجا لانے والے ہیں. حضرت مصعب بیان کرتے ہیں کہ حج الحسین 25 حجا ماشیا، حضرت حسین نے 25 حج پیدل چل کے کی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب ان کے سامنے قاتلان حسین کا ذکر آیا تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا واللہ لقد قتلتموہ طویلا باللیل قیامہ وکثیرا فی النہار صیامہ، مجھے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو، اس ہستی کو قتل کیا ہے جو راتوں کو بہت دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی تھی اور دن میں خوب روزے رکھنے والی تھی. سیدنا حضرت علی ابن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک درویش حضرت حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بچوں کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں، ایک رات کو کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے اطلاع ملی ہے میرا رزق آ رہا ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیے بات. کچھ دیر بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھا. یہ کون بھیج رہا ہے اور کس کو بھیج رہا ہے؟ اور ہم جو صورتحال سنتے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. لانے والے نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ نے معذرت کی ہے اور یہ کہا ہے ابھی یہ خدمت قبول کر کے اپنے خدمت گزاروں میں تقسیم کر دیجئے، مزید انتظام کیا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تھیلیاں اٹھا کر سائل کو دے دی اور یہ فرمایا کہ تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی ہے، اس پر میں تم سے معذرت کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا دھیان دیجئے، اصل ضروری بات جو میں آپ سے چاہتا ہوں کرنا، امت مسلمہ پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان سے محبت اور وابستگی برقرار رہے، ان سے محبت کی جائے، ان سے وابستگی کا اظہار کیا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے. جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، مجھے اس ذات کی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سے محبت اللہ کی خاطر اور میرے رشتے کی خاطر نہ کر. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس سے فرمایا تھا واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، مجھے اللہ کی قسم اس وقت تک کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی خاطر اور میرا جو آپ سے رشتہ ہے اس کی خاطر آپ سے محبت کرنے والے ہوں. پہلا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے، اور ان پر اللہ کی خصوصی عنایات طلب کی جائیں. چونکہ صلات کا معنی اور درود کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی عنایات طلب کرنا. علامہ ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں یہ بات لکھی ہے کہ درود اہل بیت کا خاص حق ہے. درود اہل بیت کا خاص حق ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اس کے بعد کہتے ہیں وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب سمجھیے یہ سب فضائل ان اہل بیت کے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن کی زندگیاں تعلیمات مصطفی کے مطابق ہیں, جن کا نسب واقعتاً آپ سے ملتا ہے اور وہ صاحب ایمان ہیں. بلکہ صرف نسب کافی نہیں, کیونکہ ابو لہب نسب کے لحاظ سے آپ کا سگا چچا ہے, خالص ہاشمی ہے, مطلبی ہے, قریشی ہے, لیکن ایمان نہیں لایا, اس لیے اہل بیت میں داخل نہیں ہوا. اور کنز العمال میں بحوالہ طبرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل ہے, اور میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے. حضور نے فرمایا ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم اول الناس بی, میرے یہ اہل بیت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر میرے حقدار ہیں. وَلَيْسَ كَذَلِكَ, بات ایسے نہیں ہے. اِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا, میرے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو میری امت میں متقی ہوں گے, وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی رہ جائے, وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی رہ جائے, اللہ ان کو میرا قرب نصیب فرمائے. تیسری بات, تیسرا اہل بیت کا حق یہ ہے, اور یہ بہت توجہ طلب بات ہے, کہ ہم حب اہل بیت اور حب آل رسول کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دشمنی کی بنیاد نہ بننے دیں. کیونکہ آل رسول, اہل بیت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت اور فداکارانہ تعلق تھی, رشتہ داریاں تھیں, تعلق داریاں تھیں. صحابہ کے ہاں اہل بیت کی قدر و منزلت تھی. طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کی درجہ بندی اور ان کے لیے عطیات مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا, تو حضرت عقیل ابن ابی طالب, حضرت جبیر ابن مطعم اور حضرت مخرمہ ابن نوفل کو بلا کر فرمایا, لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کرنے ہیں لیکن ان کے مقام اور قدر و منزلت کے اعتبار سے لکھنے ہیں, لہذا سب سے پہلے بنو ہاشم کے نام لکھو, پھر بنو عبد المطلب کے نام لکھو, پھر بنی عبد الشمس کے نام لکھو, اور پھر نوفل کے نام لکھو, پھر قریش کے سب گروہوں کو لکھو, اور عمر کا نام وہاں لکھنا جہاں قرابت کے اعتبار سے اللہ نے اسے رکھا ہے. چنانچہ سب سے پہلے طبقات ابن سعد میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لکھا گیا اور 5000 درہم ان کے لیے ان کے نام کے ساتھ لکھے گئے, خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4000 درہم مقرر, پھر اہل بدر کے بدری صحابہ کے صاحبزادوں کے لیے وظائف کا سلسلہ شروع ہوا, لکھنا شروع ہوا, تو 2000 درہم ہر صاحبزادے کے لیے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان میں حسن و حسین کو شامل نہ کرنا ان کے لیے وہی وظیفہ ہوگا جو ان کے باپ کے لیے.
چنانچہ پانچ ہزار درہم حضرت حسن کے لیے اور 5000 درہم حضرت حسین کے لیے. اور یہی وجہ ہے سیدنا اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک پرانا سا کمبل لے کے چلا پھرا کرتے تھے. کمبل کناروں سے گھس گیا تھا. ایک آدمی نے عرض کیا یا حضرت اس کمبل کی جان چھوڑ دیں، اب یہ بہت گھس گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمبل کو یوں منہ پہ اور چہرے پہ لے کے رونے لگے اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے دیا تھا، گہرے حبیب اور یار نے. لوگوں نے پوچھا حضرت وہ خلیل کون ہے، فرمایا عمر بن خطاب.
اہل بیت کو بھی ان صحابہ سے بڑی گہری محبت تھی. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر سے محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے اور ان کے نام کی برکت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی ناپسندیدہ فرد کا نام اپنی اولاد کے بچوں میں منتقل کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جو اطراف کے لقب سے مشہور تھا. ان کی والدہ صحبہ بنت ربیعہ قبیلہ تغلب سے تھیں. عمر بن علی 85 سال زندہ رہے. حضرت علی کی نسل ان سے بھی آگے چلی. پھر حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جو مارکہ کربلا میں اپنے چچا حضرت حسین کے ساتھ شریک ہوئے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحب زادے کا نام عمر رکھا جو اپنے والد کے سامنے شہید ہوا. پھر حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ابن حسین زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جو عمر اشرف کہلایا. یہ حضرت محمد باقر کے بھائی اور حضرت جعفر صادق کے چچا ہیں. پھر حضرت موسیٰ کاظم نے موسیٰ ابن جعفر حضرت جعفر صادق کے بیٹے حضرت امام حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. یہ نسل در نسل حضرت علی کی اولاد میں باپ کے بیٹے کا نام بھی عمر، باپ کے دو بیٹوں کا نام بھی عمر، پھر پوتے کے بیٹے کا نام بھی عمر، پھر پڑپوتے کے بیٹے کا نام بھی عمر. کیا محبت ہے اور کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. ان لوگوں کی آپس میں بھائی بندیاں تھیں اور تعلقات تھے. مجھے دکھ ہے کہ ہم اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے اور کفر و اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ. آپس میں تعلقات کا اندازہ اس سے کیجیے کہ سیدنا عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت بیضا بنت عبد المطلب کے نواسے ہیں. یعنی آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن اروا کے بیٹے
آپ کے بھانجے لگے، اس رشتے میں آپ کے بھانجے لگے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گہرا رشتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی آگے ذرا غور کیجیے. یہ بات ذرا توجہ سے سننے والی ہے. حضرت ابو سفیان ابن حرب کی سگی بہن ام جمیل اروا بنت حرب کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب سے ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا نکاح حضرت ابو سفیان ابن حرب کے سگے بھائی حارث ابن حرب سے ہوا.
رشتے دیکھے نا کتنے قریب.
پھر جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت صفیہ کا نکاح حضرت عوام ابن خویلد سے ہوا جن سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہند بنت ابی سفیان، بیٹی کا نام بھی ہند ہے، ان کا نکاح حضرت سیدنا حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب کے نکاح کے ساتھ نکاح ہوا، جو رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے لگے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ، جن کا نام ہے، ام حبیبہ کے ساتھ شادی کی اور مہر 12 کلو چاندی مقرر ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے اپنے پاس سے ادا کیا. جب یہ نکاح ہوا تو جناب ابی سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، ذالک الفحل لا یقدع انفہ، یہ وہ اعلی نسل کی عظیم الشان شخصیت ہیں، انہیں کسی رشتے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جواب نہیں دیا جا سکتا. حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے، اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ بہت گہرا تعلق، حضرت جعفر ابن محمد جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر دو رشتوں میں میرے نانا بنتے ہیں، دو رشتوں میں میرے نانا بنتے ہیں، اس لیے کہ امام جعفر کی والدہ ام فروہ بنت قاسم ہیں، اور قاسم محمد ابن ابی بکر صدیق، محمد حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، محمد کے بیٹے ہیں، اور ادھر ام فروہ کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی. اللہ اکبر، یہ گہرے رشتے تھے جو ان کے درمیان. بلکہ اس سے اگلی بات سنیے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سگے بھائی حضرت سیدنا عقیل ابن ابی طالب کی شادی حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی قریبہ بنت ابی سفیان سے. رشتے دیکھیں کتنے قریب ہیں. حضرت حسین ابن علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ، حضرت علی حضرت حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، عجیب بات ہے، حضرت حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت حسین کے والد حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور یہاں حضرت حسین ابن علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ ابن عمر ابن عثمان سے ہوا. اور اسی طرح ایک اور رشتہ حضرت سکینہ بنت علی حسین ابن علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کا نکاح حضرت عثمان کے دوسرے پوتے سیدنا زید ابن عمر سے. خود سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کی نواسی یعنی حضرت معاویہ کی بھانجی لیلہ بنت مرہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان کے ساتھ شادی کی. یہ رشتے میں حضرت معاویہ کی بھانجی لگتی. سیدنا علی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو دیکھتے تھے تو احتراماً اپنی سواریوں سے اتر جایا کرتے تھے، آپس میں احترام کے رشتے تھے اور گھریلو تعلقات تھے. حضرت فاطمہ بنت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئی تو ان کی ساری تیمارداری کا فریضہ حضرت ابوبکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے سر انجام. اور حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر کی بیوی نے ہی ان کو غسل دیا، بلکہ جب حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی بیوہ سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کی کفالت اپنے ذمے لی. پھر ان کی پوتی ام فروہ کا نکاح حضرت حسین کے پوتے محمد ابن علی ابن حسین کے ساتھ، اور یہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں سے پوچھا تھا، ایہا الناس اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتاؤ بہادر سب سے زیادہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین انت اشجع الناس، آپ سب سے زیادہ ہماری نگاہوں میں بہادر ہیں. آپ نے فرمایا جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا جس دشمن سے مقابلہ ہوا میں نے حساب برابر کر دیا، لیکن تم بتاؤ اشجع الناس کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر ہم تو نہیں جانتے، آپ بتائیے اشجع الناس کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر ہے جس نے قریش کے چنگل سے حضور کو بچایا، اور پھر آپ کی چادر آنسو سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا ایک مومن آل فرعون میں سے گزرا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ابو بکر ہیں، چونکہ جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، بڑا تعلق گہرا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نام ابو بکر، نام اپنے بچوں کا عمر رکھا، اسی طرح یہ بات بھی غور طلب ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے پیاروں، اپنے اپنا دور مبارک ان کے ساتھ گزارا ہے بحیثیت نائب کے، اور ان سے گہرے تعلق کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام اپنے دوستوں کے ناموں پر رکھے ہیں. آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے جو کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ شہید، ایک کا نام میں نے عرض کیا عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ابن علی ہے، عثمان ابن علی. حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھے، ابو بکر ابن حسن کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ شہید ہوئے، عمر ابن حسن، طلحہ ابن حسن، یہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بزرگوں کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھے. حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام جیسے میں نے پہلے کیا عمر ابن حسین رکھا، امام زین العابدین نے حضرت زین العابدین علی ابن حسین زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے آگے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر ابن علی ابن حسین رکھا، اور اپنی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ کے نام پر عائشہ بنت علی ابن حسین. المیہ ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ ان تاریخی حقائق کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھ کر ایسے کلیش سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ گویا کفر و اسلام کی جنگ تھی ان کے درمیان، نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ ابن جعفر صادق نے اپنے بیٹے کا نام عمر اور بیٹی کا نام عائشہ رکھا. ان حالات میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دراصل قیادت سے اختلاف تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیادت کے لیے موزوں فرد جس کو منتخب کیا گیا ہے وہ قابل اعتماد نہیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے انہیں خطوط لکھے. جب حضرت حسین کربلا میں کھڑے تھے تو آپ کے سامنے جو افراد موجود تھے ان میں وہ افراد موجود تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھے، آپ نے ان کے نام لے کر فرمایا کہ تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھے، یا قیس ابن علی، یا شیز، یا شیز اور یا قیس، نام لیے مختلف لوگوں کے، تم نے یہ خط مجھے لکھ کر بلایا ہے یہاں اور اب میرے سامنے کھڑے ہو. بلایا خطوط لکھ کر کہ اب پھل، اب اعانت الاسماء، پھل پک چکا ہے، درخت تیار ہیں، آپ تشریف لائیے، الاجل الاجل، جلدی کیجیے جلدی کیجیے.
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا قائد مانیں گے. لیکن جب آپ چلے گئے، آپ کے آپ سے پہلے جو آپ کے اپنا نمائندہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر جب آپ کا کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ پلٹ کر کہیں نہ چلے جائیں اور ہمارے لیے مشکل نہ کھڑی ہو جائے، ان کو شہید کر دیا. یہاں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کئی دن جاری رہی ہو. ہمیں اس تاریخی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے، اور ان حالات میں ہمارے لیے راہ عمل یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کریں، اور ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف کی بات سامنے آتی ہے تو اس میں اس آیت کو پیش نظر رکھیں. خدا را اس آیت کو پیش نظر رکھو، پہلے پارے کی آخری آیت، پہلے پارے کے آخری رکوع میں دو دفعہ آئی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ تلک امت قد خلت. یہ ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا جو گزر گیا ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر گئے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے. اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس معاملے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شخصیات کو مجروح کرنے کی بنیاد نہ بنائیں، اس لیے کہ صحابہ نبوت محمدیہ کے عینی گواہ ہیں. اگر وہ گواہ مجروح ہو گئے تو پھر ان کے ذریعے سے جو قرآن و سنت اور اسلامی حکومت کا ڈھانچہ ہم تک پہنچا ہے اس پر سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے، اور یہ اگر اعتماد ختم ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ باقی رہنے کے درمیانی یہ جو کڑیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے. 1400 سال پہلے گزرے ہوئے واقعات پر یہ جنگ و جدل خدا را ہمیں ختم کرنا ہے، اور یہ اختلاف دینی تعلیمات کی اشاعت میں اور ملکی استحکام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا.